بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور اس پروردگار عالم کا ہر ہر عمل اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے. اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے صحیفہ سجادیہ میں دعائے تزلل میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے امام دعائے تزلل میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مولایا مولایا انت الخالق و ان المخلوق و هل يرحم المخلوق الا الخالق. چوتھے امام سلیقہ سکھا رہے ہیں خدا کو پکارنے کا کہ خدا کی معرفت اختیار کرو، خدا کے مقام کو سمجھو. کہا مولایا مولایا انت الخالق، میرے مولا تو خالق ہے، و ان المخلوق اور میں تیری مخلوق ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقُ إِلَّا الْخَالِقُ، اور مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا. بے شک ہم خدا کی مخلوق ہیں. اور جس طرح چوتھے امام سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ خدا کو اس کی عظمت کا، اس کے اسما کا واسطہ دے کر پکار، معبود تو خالق ہے، تو نے ہمیں خلق کیا ہے، تو تیرے سوا کون ہے جو ہم پر رحم کرے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر انسان کسی چیز کو خلق کر لے، جو ہم اپنے گھروں میں مختلف قسم کی مشینریاں استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو کسی کی گارنٹی 3 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 20 سال، مگر جو انسان اپنی چیز کو خلق کرتا ہے اس کی گارنٹی بھی وہ ایک لمیٹڈ مدت تک کی دیتا ہے. یعنی مطلب کیا کہ 10 سال کی گارنٹی ہے فلاں چیز کی، فلاں چیز کی 3 سال کی گارنٹی ہے، کہ اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں. مگر خدا جب خلق کرتا ہے تو اس خالق کی شان یہ ہے کہ اپنی مخلوق کو اس وقت بھی وہ خبر رکھتا ہے جب وہ شکم مادر میں ہے، اس وقت بھی خبر رکھتا ہے جب وہ دنیا میں ہے، اور اس وقت بھی خبر رکھتا ہے جب دنیا بھول جا اور انسان قبر میں چلا گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر وہاں پر بھی وہ اپنی مخلوق کی خبر رکھتا ہے اور اس شان سے اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے. کتاب کشکول آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب، اس کتاب میں ایک روایت درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کے لیے چلا اور جنگل میں جب شکار کھیل کے تھک گیا، دوپہر کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، بادشاہ کے لیے شکار کیا ہوا ایک پرندہ بھونا گیا، روسٹ کیا گیا ایک پرندہ، اور جب دسترخوان پہ وہ بھونا ہوا پرندہ رکھا گیا، اس سے پہلے کہ اس میں سے بادشاہ لقمہ توڑے، ایک مرتبہ ایک باز اڑتا ہوا آیا. باز وہ پرندہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جس کی کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے جھپٹتا ہے، جس کی بینائی بہت تیز ہے، جس کی طاقت بہت زیادہ ہے. تو ایک مرتبہ باز اڑتا ہوا آیا اور تیزی سے اس بھونے ہوئے پرندے کو جھپٹ کے لے گیا. اب آپ جانتے ہیں بادشاہ کو جاہو جلال و غضب، کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور جنگل میں ہے اور سامنے سے کوئی اٹھا کے لے جائے، تو ایک مرتبہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم بھی گھوڑے پہ سوار ہو اور میں بھی سوار ہوتا ہوں، اس باز کا پیچھا کرتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. روایت میں لکھا ہے کہ بادشاہ خود اور اس کے سپاہی گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور اس باز کا پیچھا کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ باز ایک پہاڑی پر سے گزر کے اگلی طرف پہنچا. جیسے ہی پہاڑی کو پار کر کے یہ بادشاہ اس کے سپاہی اگلی طرف پہنچے، یعنی وہ جگہ جو پہاڑ سے نظر نہیں آئی تھی، پہاڑ کو سر کر کے پھر ملی وہ جگہ، دیکھا وہاں پہ ایک شخص ہے جو جس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں اور زخمی حالت میں ہے. اور یہ باز اس بھنے ہوئے پرندے کو لے کر اس کے پاس گیا، اپنی چونچ سے نوالے توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا، اور جب کھلا چکا تو پھر قریبی دریا تھا، دریا میں اپنی چونچ میں قطرہ قطرہ آب لا کے اس کے حلق میں ٹپکانے لگا۔ بادشاہ بھی حیران، اس کے سپاہی بھی حیران اس منظر کو دیکھ کر، قریب گئے اور پوچھا، اس کی رسیاں کھولی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں تاجر ہوں، سامان تجارت لے کر سفر میں تھا کہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، میرے غلاموں کو قیدی بنا کر لے گئے، مجھے مارنا چاہتے تھے، مال و اسباب لوٹ چکے تھے، مگر جب میں نے بہت منت و سماجت کی کہ مجھے زندہ چھوڑ دو تو میرے ہاتھ پیر باندھ کے اس زخمی حالت میں اس بیابان میں چھوڑ گئے۔ اور جب وہ چھوڑ گئے، آج تیسرا دن ہے، جب چھوڑ گئے ایک دن گزرا تو اگلے دن یہی باز آیا، میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، اور ایسے ہی اپنی چونچ سے توڑ توڑ کر اس نے میرے حلق میں نوالے ڈالے، اور آج یہ تمہارے سامنے میرے لیے بھنا ہوا پرندہ لے کر آیا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ بادشاہ کی زبان سے نکلا کہ وہ خدا اتنا مہربان ہے کہ اپنی کسی مخلوق سے بے خبر نہیں رہتا، یہ ہم ہی ہیں جو اس خدا مہربان سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بابا سے۔ یہ اس خدا کا کرم ہی تو ہے کہ جب اس خدا نے انسان کو خلق کیا تو ہدایت کا انتظام کیا، اور وہ انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ 124,000 انبیاء آئے، اور جب رسول ختمی مرتبت پر دین مکمل ہو گیا تو اس وقت بھی ہمیں لاوارث نہ چھوڑا۔ اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے کلام کی، قرآن کی حفاظت کے لیے محمد والے محمد اس دنیا میں بھیجے، آئمہ معصومین کو بھیجا، اور رسول جاتے وقت کہہ گئے، یاد رکھو میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تم ان سے جدا نہ ہونا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ تو قرآن اور اہل بیت ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور یہ اشرہ اول حسین ابن علی سے منسوب ہے، تو میں نے چاہا کہ اہل بیت میں سے حسین ابن علی کی ذات کو مرکز بناتے ہوئے اپنی مجلس کا عنوان قرآن حسین رکھا، اور اس مجلس میں میرا مرکز گفتگو سورہ فجر ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن عظمت حسین بیان کر رہا ہے، اور حسین ابن علی عظمت قرآن بیان کر رہے ہیں، اور حسین کس طرح سے قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ روایتوں میں ملتا ہے شب عاشور، جب بھوکے اور پیاسوں کی آخری شب ہے، اور اس شب میں حسین ابن علی کے اصحاب مولا کے خیموں سے اس طرح تلاوت قرآن اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ لشکر یزید والے کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح خیام حسینی سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ بھن بھناتی ہیں، اس آواز کی طرح بھن بھناہٹ ہمیں حسین ابن علی کے خیام سے آ رہی تھی تلاوت قرآن کی۔ تلاوت قرآن کرنا اور ہے، مگر اس مصیبت کے عالم میں، اس پیاس میں، اس مصائب میں کہ پتہ ہے کہ کل کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اس حال میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں حسین، کیوں؟ دنیا کو عظمت قرآن بتا رہے ہیں۔ اور روایت میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ شب عاشور لشکر یزید کا ایک دستہ خیام حسینی کے قریب سے گزرا، جب قریب سے گزرا تو اس وقت ان کے کانوں میں صدا آئی، حسین ابن علی تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور کون سے سورے کی کون سی آیت؟ اس وقت حسین ابن علی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178-169 آیت کی تلاوت کر رہے تھے مولا حسین، اور وہ آیت کیا تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے جو مولا شب عاشور پڑھ رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَهُوَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیا کہا خدا نے؟ وَالَّذِينَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم انہیں مہلت جو دے رہے ہیں وہ ان کی بھلائی، ان کے خیر میں، انما نملی لہم، ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے خیر ہے، تو پھر کیا سمجھیں؟ انما نملی لہم لیزدادو اسما، ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کی سرکشی اتنی بڑھ جائے، ان کے گناہوں میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ پھر یہ بخشے نہ جا سکیں۔ لشکری عزیز بڑا مطمئن تھا نا کہ حسین کو مٹا دیں گے، صحرا میں ختم کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، تو حسین ابن علی قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں، اگر مجھے اب بھی نہ پہچانا تو اس قرآن سے پہچانو کہ میں حق پر ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کافر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہلت مل رہی ہے ہمارے فائدے میں ہے، یہ مہلت تمہارے فائدے میں نہیں ہے، یہ خدا مہلت اس لیے دے رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ تمہاری سرکشی اتنی بڑھ جائے کہ پھر تمہارے لیے ولہم عذاب مہین، پھر تمہارے لیے خوار کرنے والا عذاب آئے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلی آیت میں کہا پروردگار عالم نے، اور میں مومنین کو ایسے نہیں چھوڑ دوں گا، وما کان اللہ لیذر المومنین، اور میں مومنین کو ایسی حالت میں ہی نہیں چھوڑ دوں گا، تنہا نہیں چھوڑ دوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ کہا حتی یمیز الخبیث من الطیب، میں اس امتحان میں خبیث لوگوں کو طیب لوگوں سے الگ کر دوں گا. تو حسین ابن علی شب عاشور ان آیات کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر اب بھی نہ پہچانے تو میری زبان سے سن کے قرآن پہچانو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور تم ہمارے خلاف باطل پہ ہو اور برسر پیکار ہو. جس طرح حسین ابن علی اس مصیبت کے عالم میں عظمت قرآن بیان کر رہے ہیں، شب عاشور بھی تلاوت قرآن کر کے پیغام دے رہے ہیں، اسی طرح قرآن بھی عظمت حسین کا اعلان کر رہا ہے. کل کی مجلس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حسین ابن علی کی ولادت کا تذکرہ قرآن میں ہے. آج کی مجلس میں عرض کروں گی کہ حسین ابن علی کے بچپنے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. اور جس آیت کا حوالہ دوں گی وہ آیت آپ سب کو زبانی یاد ہے مگر ہم نے کبھی اس حوالے سے سوچا نہیں. وہ آیت کیا؟ کہ حسین ابن علی کی بچپنے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جسے میں اور آپ آیہ مباہلہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ جب پروردگار عالم نے حکم دیا اپنے حبیب کو، فقل تعالوا ندعو ابناؤنا و ابناؤکم نساءنا و نساءکم فانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یا اے مبائلہ، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو ازبر ہے یہ واقعہ، کہ جس وقت عیسائی مقابلے پہ آئے اور رسول سے بحث کرنے لگے کہ آپ یہ بتائیے عیسیٰ کے باپ کون ہیں، آپ مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو تو بتائیے عیسیٰ کے باپ کون ہیں. کہا عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، خدا نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اب وہ عیسائی جو علماء آئے ہیں، جو لوگ آئے ہیں، وہ مسجد ہیں، ہر دھرمی پر ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو. تو خدا نے کہا، رسول اسلام نے کہا ممکن ہے. جب خدا آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اس خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ مگر جب یہ عیسائی اپنی ضد پر اڑے رہے، ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہے، تو قرآن کی آیت آئی میرے حبیب اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا. اور اس طرح ہوگا کہ تم ان سے کہو یہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، اپنے نفسوں کو لائیں، اور آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنی عورتوں کو لے جائیں اور مباہلہ کرو. کس طرح مباہلہ کریں؟ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مباہلہ کے معنی ہیں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اور گڑ گڑا کے کہنا کیا تھا؟ لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ خدا جھوٹوں پر لعنت نازل کرے. یعنی وہ اپنے آپ کو عیسائی سچا ثابت کہتے، نہیں عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور رسول کہہ رہے نہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. تو مباہلے کی جو آیت آئی اس میں حکم خدا یہ تھا کہ ان کو مباہلے کے لیے بلاؤ، یہ اپنے نفسوں اور بیٹوں اور عورتوں کے ساتھ آئے، اور اب مل کر سب، پھر آپ بھی جمع ہوں اور مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں. اور آپ جانتی ہیں کہ جس وقت رسول اسلام پنجدن پاک یہ جمع ہو گئے اس میدان مباہلہ میں، اور جب وہ عیسائی آئے ہیں مباہلے کے لیے، تو ایک مرتبہ عیسائیوں کا عالم کہہ اٹھا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ اتنے سچے چہرے ہیں. سچ کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ آیت یہ آئی تھی کہ جھوٹوں پہ لعنت نازل ہوگی. گڑ گڑا کے دعا کرو، جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت نازل ہوگی، حق واضح ہو جائے گا. تو وہ آنے والا عیسائی عالم چہروں کو دیکھ کے، پنجتن کے چہروں کو دیکھ کے گواہی دیتا ہے، یہ وہ چہرے ہیں، ان کے چہروں پہ وہ نور ہے، یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. اور خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم اپنی شکست تسلیم کر کے ان کو جزیہ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو آیا مباہلہ نے ثابت کر دیا کہ پنجتن سے زیادہ سچا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو جو مباہلے کے لیے پنجتن پہنچے تو ان پنجتن میں حسین ابن علی بھی تو ہیں، بہت چھوٹے تھے، بہت کم سن تھے، شیر خوارگی کا زمانہ تھا، اور خدا حسین ابن علی کو اس کم سنی میں میدان مباہلہ میں خدا لایا اس لیے تھا، رسول لائے اس لیے تھے تاکہ دنیا دیکھ لے آج اگر اسلام پہ حرف آ رہا ہے، آج اگر اسلام خطرے میں ہے، تو حسین ابن علی اس شیر خوارگی کے عالم میں، اس کم سنی کے عالم میں، اس بچپنے میں اسلام کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے. بس اگر آج اس کو پہچان لیا تو پھر دیکھ لینا کہ جب آگے آنے والے زمانوں میں اسلام سختی میں آ جائے گا، اسلام پر مشکل وقت آئے گا تو یہی مباہلے کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر میدان کربلا میں آ جائے گا. صلوات پڑھی بابا شکریہ. آپ لوگوں کا ایمان، آپ لوگوں کی محبتیں مولا سے سراخوں پر. بے شک مومن کا دل پکارتا ہے کہ سلوات پڑھے، میں لیکن پیش نظر وقت ہوتا ہے تو بس خیال کیجئے، ضرور پڑھی سلوات مگر وقت کا ضرور خیال کیجئے گا کہ اب خدا نے آیائے مباہلہ میں پنجتن کی صداقت کا اعلان کر دیا کہ ان سے زیادہ کائنات میں سچا کوئی نہیں ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا. اور پھر اسی قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے، پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو قرآن کی دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک میں خدا سچوں کا تعارف کروا رہا ہے، پہچانو سچے کون ہیں، اور دوسری آیت میں حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میدان کربلا میں وہ جو رسول کہہ گئے تھے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، تو حسین ابن علی میں ان آیتوں کو عملی شکل میں دکھایا کربلا میں کہ حسین ابن علی کے ساتھ جو تھے وہ سچوں کے ساتھ تھے، حسین ابن علی کے ساتھ جو تھے وہ قرآن کی آیت پر عمل کر رہے تھے، حسین ابن علی کے ساتھ جو تھے وہ حدیث رسول پر عمل کر رہے تھے، اور جو حسین کے مقابل کھڑے تھے وہ اللہ کی نمازیں پڑھ رہے تھے مگر اللہ کی معرفت نہ تھی، وہ قرآن کے حافظ تھے مگر قرآن کی معرفت نہ تھی، قرآن کی معنی نہ سمجھتے تھے، وہ رسول کا کلمہ پڑھ تو رہے تھے مگر رسول کو پہچانتے نہ تھے. جو حق کے مقابل آتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور نیست و نابود ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے. اور فقط میدان مباہلہ ہی تو کیا، پروردگار عالم نے حسین کی بچپنے میں عظمت کا اعلان بارہا کروایا. فقط ایک موقع عرض کر دوں اور سورہ فجر پہ آ جاؤں. اور وہ موقع کیا، آپ سب اس روایت کو جانتے ہیں کہ جب رسول اسلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابیوں کی صفیں ہیں، اور ایک مرتبہ رسول سجدے کی حالت میں گئے، نماز ہو رہی رسول سجدے میں گئے، حسین مظلوم جو اس وقت بہت کمسنی کے عالم میں بہت چھوٹے امام حسین اس وقت آئے، مسجد میں داخل ہوئے، صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے رسول سجدے میں ہیں اور حسین ابن علی رسول کی پشت پہ بیٹھ گئے، بہت چھوٹے بہت کمسن ہیں. ادھر حسین ابن علی پشت رسول پر آئے، ادھر جبرائیل آئے وحی الہی لے کر، اور رسول کے کان میں کہا اللہ کا حکم یا اللہ کے حبیب، اللہ کا حکم یہ ہے جب تک حسین آپ کی پشت سے اتر نہ جائیں سجدے کو طول دیجئے، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. یہ خدا عظمت حسین دکھا رہا ہے، دل یہ چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے جبرائیل کی بارگاہ میں کہوں جبرائیل آپ تو سردار الملائکہ ہیں، آپ آئے ہی تھے، تو حسین ابن علی معصوم ہیں، آپ بھی معصوم ہیں، آپ معصوم کو گود میں اٹھا کے پشت سے اتار دیتے، آپ نے کیوں نہ اتارا؟ ایسا نہ ہو دنیا بعد میں کہے، لوگ اعتراض کرے تانا دے کہ بھائی یہ نماز ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے، تو کیوں ایک بچے کے پشت بیٹھنے پہ سجدے کو تول دیا جا رہا ہے؟ اگر ہم یہ سوال جبرائیل کی بارگاہ میں عرض کریں تو یقیناً جبرائیل کا جواب یہ ہوگا، نہ فہم ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ ملائکہ کا کوئی بھی کام حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا. اس وقت عالم یہ تھا کہ پروردگار عالم ہی چاہتا دنیا اعتراض کرے تو کرے مگر میں حسین کی عظمت بچپنے میں بھی دکھا دوں. کہ پشت رسول پہ جب آئے، عجب منظر تھا کہ نمازیوں کی توجہ رسول کی طرف کہ رسول کب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، رسول کی توجہ خدا کی طرف کہ خدا کب حکم دیتا ہے، اور خدا کی توجہ حسین کی طرف کہ حسین کب پشت سے اترتا ہے. تو حسین کی عظمت کا اعلان کروا کے خدا بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ حسین وہ ہے کہ اگر پشت رسول پہ آ جائے تو سجدوں کو زندگی دیتا ہے، اور جب یہ میدان کربلا میں سجدہ کرے تو رسالت کو زندہ کرتا ہے، اسلام کو زندہ کرتا ہے. صلوات پڑھیے. Allah 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 سلوات پڑھ دیجیے بابا سے. بس اس پروردگار عالم کی شان یہ کہ اس نے عظمت حسین دکھانے کے لیے سجدے کو طول دیا. بس اسی حسین کی محبت میں جو ہمارے سینوں میں ہے وہ ہمیں اس فرش عزا پہ لاتی ہے. اور حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ اس فرش عزا پہ میں اور آپ کو یہ توفیق ملی کہ ہم قرآن کے سورہ فجر سے استفادہ کریں. کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی 5 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا. آج 2 محرم میں آج کی مجلس میں میں سورہ فجر کی مزید 3 آیتوں کا ذکر کروں گی. کل 5 تک ہوا تھا, آج آیت نمبر 6, 7, اور 8 کا ذکر کروں گی. ان آیتوں میں پروردگار عالم کا پیغام کیا ہے, مگر اس پیغام کو بتانے سے پہلے کل بھی میں نے سورہ فجر کی ایک فضیلت بیان کی تھی, آج بھی سورہ فجر کی ایک فضیلت بیان کروں. رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ, رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ فجر کی تلاوت کرتا ہے, کل آپ سن چکے ہیں کہ چھٹے امام نے کہا یہ سورہ حسین سے منسوب ہے, سورہ حسین ہے. رسول اسلام کہتے ہیں جو سورہ فجر کی تلاوت کرتا ہے معرفت کے ساتھ, یہ خدا کا کلام ہے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے. خدا قرآن رٹانا نہیں چاہتا, خدا قرآن سمجھانا چاہتا ہے. حفظ قرآن کا بہت مرتبہ ہے, قرآن حفظ کرنا بہت بڑی عبادت ہے کہ قرآن کا علم سینے میں محفوظ ہو جائے, مگر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. تو رسول کہتے ہیں جو سورہ فجر کی تلاوت معرفت کے ساتھ سمجھ کر کرتا ہے, تو پروردگار عالم اس دنیا میں جتنے لوگ سورہ فجر کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اس سورہ فجر کی تلاوت کرنے والے کے گنا معاف کرتا ہے. 10, ہم نہیں جانتے اس کائنات میں کہاں کہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے, اور کہا جتنے لوگ سورہ فجر کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی تعداد سے بھی 10 گنا زیادہ اس تلاوت کرنے والے کے گناہوں کو بخشتا ہے. اور پھر رسول کہتے ہیں کہ سورہ فجر کی تلاوت کرنے والے کے لیے روز قیامت ایک خاص نور عطا کرے گا پروردگار. یہ خاص نور کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں جہاں جہاں جس سورے میں قیامت کے حالات بتائے گئے کہا یہ گیا روز قیامت چاند و سورج کی روشنیوں کو لپیٹ دیا جائے گا, اندھیرا ہوگا, تاریکی ہوگی. اگر نور ہوگا تو فقط مومنین کے اعمال کا نور ان کی پیشانی سے ساتھ ہوگا. محبان آل محمد کی پیشانیوں سے نور, ان کے اعمال کا جو نور ہے وہ روز قیامت پیشانی سے ساتھ ہوگا. تو رسول کہتے ہیں جو سورہ فجر کی تلاوت کرے گا معرفت کے ساتھ پروردگار عالم میدان قیامت میں اس کو ایک خاص نور عطا کرے گا. یہ تو سورہ فجر کی فضیلت. اب آتے ہیں اس کی 6 آیت کی طرف. 6 آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے, الم ترا کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارما ذات العماد التی لا یخلق مثلها فی البلاد. اب 7ویں اور 8ویں آیت. اور اس شہر کی جو جنت نظیر شہر تھا اس شہر کے ساتھ کیا کیا کہ اس کی مثال دوبارہ نہ بن سکی. پہلے میں 6 آیت کا خلاصہ پیش کروں. 6 آیت میں کیا کہا؟ الم ترا کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد حضرت ہود پیغمبر کی قوم ہے, اور یہ وہ قوم ہے اتنی سرکش, اتنی گمراہ, اتنی گناہگار قوم تھی کہ اس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا. حیات القلوب کی روایت ہے کہ حضرت ہود نے 760 سال اس قوم پہ محنت کی تبلیغ دین کیا, مگر سوائے چند لوگوں کے لوگ ایمان نہ لائے اور ان کی سرکشی بڑھتی گئی. جب وہ حضرت ہود کہتے تھے کہ ایمان لاؤ خدا پر, یہ نہیں مان توحید کو نہیں مانتے تھے, بتوں کی پرستش کرتے تھے, اور ایک اعتراض یہ اور کرتے تھے. وہ کیا؟ جب حضرت ہود یہ کہتے تھے کہ دیکھو خدا پر ایمان لے آؤ, آج اگر دنیا میں خدا کے احکام کی پیروی کرو گے تو بہشت ملے گی, اور اگر خدا کے احکام کی پیروی نہیں کرو گے, خدا کے حکم کے برخلاف گناہ کرو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے. تو یہ مذاق اڑاتے تھے, بنی عاد جو تھی, قوم عاد جو تھی, مذاق اڑاتی تھی کہ کون مرنے کے بعد کہاں جنت کہاں دوزخ, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دفنایا اور وہ خاک ہو گیا, مٹی میں مٹی ہو گیا. آپ کس دنیا کی بات کرتے ہیں؟ نہ وہ توحید پر ایمان لاتے تھے نہ وہ عقیدہ آخرت پر ایمان لاتے تھے. اور یہ میں اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں, یہ انسان نے خواب دیکھنا کب سے شروع کیا؟ آل محمد بتاتے ہیں, ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ساتویں امام بیان کرتے ہیں, باب الحوائج بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی کی قوم تھی, اب اس میں نبی کا نام نہیں ہے تو لہٰذا میں روایت میں نہیں تو میں ممبر سے نام نہیں لے سکتی، مگر جو حالات و واقعات سے لگتا ہے وہ قوم عاد نظر آتی ہے، جو اور انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. ساتویں امام کہتے ہیں کہ نبی تھے جو اپنی امت کو تبلیغ کرتے تھے کہ خدا کو مان لو، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور ان کی قوم مذاق اڑاتی تھی کہ جنت و جہنم کا ہمیں تو نظر نہیں آتی، آپ کس جنت جہنم کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ لوگ اپنے گھروں کو گئے سوئے، اور جب سوئے تو رات کو خواب نظر آئے، اس سے پہلے انسان خواب نہیں دیکھتا تھا. ساتویں امام کہہ رہے ہیں اس وقت سے یہ خواب انسان کو نظر آنا شروع ہوئے. جب رات کو سوئے خواب دیکھا تو خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جب نیند سے اٹھے تو کچھ بھی سامنے نہیں ہے. تو بس ایک مرتبہ آئے اس نبی کے پاس اور آ کے کہا ہم نے عجیب چیز دیکھی، ہم سوئے تو ہم نے یہ مناظر دیکھے. تو اس ساتویں امام کہتے ہیں اس وقت کے نبی نے کہا کہ خدا نے اتمام حجت کر دیا کہ تم جس جنت و دوزخ کو نہیں مانتے ہو، جس طرح تم خواب میں بستر پہ سو رہے ہوتے ہو اور تمہاری روح وہ مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے جو تمہیں دکھا رہی ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے، بس اسی طرح مرنے کے بعد بھی جسم تو قبر میں ہوتا ہے مگر روح زندہ رہتی ہے، تو یہ خواب حجت عقیدہ آخرت ہیں، کہ عقیدہ آخرت کی دلیل ہیں یہ خواب جو دیکھنا شروع ہوئے. تو بس یہ قوم عاد نہیں مانتی تھی، جب نہیں مانی سرکشی پہ آمادہ تھی تو خدا نے بارش کو روک لیا، بارش کو روک لیا، قحط بپا ہوا، مگر اس قحط کے باوجود یہ لوگ راہ ہدایت پر نہ آئے. جب نہ آئے تو اللہ نے عذاب نازل کیا، اور عذاب کس طرح نازل کیا؟ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ جب وہ بادلوں سے بارش برسائے رحمت بنا کے تو وہ ابر رحمت کہلائے، لیکن اگر انہی بادلوں سے وہ عذاب نازل کرے تو وہ باد عقیم کہلاتے ہیں. پانچویں امام کہتے ہیں قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ باد عقیم کا تھا، یعنی جب بادل آنا شروع ہوئے اور حضرت ہود نے کہا دیکھو تم راہ راست پہ نہیں آتے ہو، خدا کو نہیں مانتے ہو، خدا کا عذاب آ رہا ہے، تو کہا عذاب کہاں آ رہا ہے، تو بادل آ رہے ہیں، اچھا ہے اب تک قحط تھا اب بارش برسے گی ہم سیراب ہوں گے، نبی کی بات نہیں مانے. تو پانچویں امام کہتے ہیں اتنا شدید عذاب تھا، سخت ترین سرد ہوائیں اور ایسا طوفان تھا، اس طرح شدید طوفان تھا کہ ایسی سردی، اتنی سخت سرد ہوا کہ جو انسان کو ختم کر دے. سات راتیں سات دن تک یہ عذاب مسلط رہا اور یہ قوم ختم ہو گئی. فقط وہ چند لوگ بچے جو حضرت ہود پر ایمان لے آئے تھے. جب سورہ فجر میں اس آیت کو پڑھا تو مجھے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، مجھے شب عاشور حسین ابن علی کی وہ آیت جو تلاوت کر رہے تھے مولا وہ یاد آ گئی. مولا نے کیا کہا تھا کہ جو مہلت دی جا رہی ہے کافروں کو یہ خیر نہیں ہے، یہ مہلت اس لیے مل رہی ہے کہ تمہیں گناہ کر لو کہ پھر بخشے نہ جا سکو، اور پھر خدا خبیث لوگوں کو طیب لوگوں سے الگ کر دے گا. تو آپ نے دیکھا وہ سات دن سات راتوں کا عذاب جو آیا وہ سرکشوں کو ہلاک کر گیا، مگر جو نبی پر ایمان لے آئے تھے، جو خدا پر ایمان لے آئے تھے، وہ محفوظ رہے. اور جب اس چھٹی آیت کو پڑھا تو ذہن میں خیال یہ آیا کہ یہ سورہ سورہ حسین ہے، تو اس میں اس معذب قوم کا جس پر عذاب آیا ہو اس کا ذکر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب سورہ مظلوم سے منسوب ہے تو خدا نے اسی سورے میں ظالموں کا انجام بھی دکھایا، کہ وہ جو حسین کے مقابل کھڑے ظلم کر رہے تھے تو خدا نے جو سورہ حسین سے منسوب کیا، مظلوم سے منسوب کیا، اسی سورے میں ظالموں کا انجام بد بھی دکھایا. اور پھر ساتویں اور آٹھویں آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم ارم، دیکھیں ارم کہتے ہیں جنت کو، مگر اس جنت کو نہیں جو خدا نے بنائی، ارم اس جنت کو جو شداد نے بنائی تھی. تو اب جو ساتویں اور آٹھویں آیت میں سورہ فجر کی اللہ نے ذکر کیا، ارم ذات عماد اللتی لا یخلق مثلہا فی البلاد، کیا تم نہیں جانتے خدا نے اس جنت کے ساتھ کیا کیا، وہ جو بنائی گئی تھی کہ اس جیسا شہر پھر دوبارہ آباد نہ ہوا. خدا خود کہہ رہا ہے کس کی جنت؟ شداد کی جنت. اور شداد کون تھا؟ رسول کی زبان سے سنیے، کتاب قصص الانبیاء میں روایت ہے کہ جب رسول ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول ختمی مرتبہ جب معراج پر تشریف لے گئے، خدا نے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، آپ اس واقعے کو بخوبی جانتے ہیں. جب رسول اسلام چوتھے اس آسمان پر تشریف لے گئے تو ملک الموت رسول کی زیارت کو آیا اور ملک الموت نے رسول اسلام کو سلام کیا. جب رسول نے سلام کا جواب دیا تو ملک الموت سے ایک عجیب سوال کیا، کہا ملک الموت تو سب کی روحوں کو قبض کرتا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے بھی دکھ ہوا ہو، کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھے بھی ترس آیا ہو؟ عجیب سوال رسول نے کیا. اور ملک الموت نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں روح قبض کرتے ہوئے مجھے بھی دکھ ہوا. کہا وہ دو مقامات کون؟ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ چوتھے آسمان پر. کہا وہ دو مقامات کون سے؟ کہا اللہ کے حبیب، ایک مرتبہ پروردگار عالم کا حکم ہوا، سمندر پر ایک کشتی جا رہی تھی، لوگ سوار تھے، خدا کا حکم ہوا کہ اپنے پر کو مار کے اس کو ڈبو دو. میں نے اپنے پر کو مارا، کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ پانی میں ڈوب کے مرنے لگے. خدا کا حکم یہ تھا کہ سب کی روحوں کو قبض کر لو، اس میں جو ایک عورت سوار ہے اس کی روح قبض نہ کرنا. سب مر گئے. ایک عورت تھی جو ایک لکڑی کے تختے پر تھی، اور وہ عورت حاملہ تھی. تین دن، اب ملک الموت پوری روایت بیان کر رسول کے سامنے، تین دن تک وہ عورت سمندر کی لہروں پر اس تختے پر زندہ رہی. جب تین دن گزر گئے، ولادت کا مرحلہ آیا، بیٹا پیدا ہوا. جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا، خدا نے ملک الموت کو حکم دیا، اس عورت کی روح قبض کر لو. جب میں اس عورت کی روح قبض کرنے لگا تو اللہ کے حبیب، مجھے بھی ترس آیا. رسول نے کہا پھر دوسرا موقع کون سا ہے؟ کیا دوسرا موقع اس وقت کہ جب شداد نے اپنی جنت بنائی، 100,000 مزدور لگا کے 300 سالوں تک شداد نے جنت تعمیر کی. یہ بھی اس کا تعلق بھی قوم عاد سے ہے. جب اس قوم کا نبی کہتے تھے کہ تم اللہ پہ ایمان لیاؤ، آخرت پہ ایمان لیاؤ، نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو اس نے کہا خدا کون؟ میں خود خدا ہوں. شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا تم کس جنت کی بات کرتے ہو؟ تم جو جنت کی خوبیاں بتاتے ہو، ایسی جنت میں خود بنا سکتا ہوں. اور حیات القلوب کی روایت ہے کہ 100,000 مزدور لگا کے 300 سال تک جو خوبیاں اس نے نبی سے جنت کی سنی تھی، وہ پوری کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں جنت بنا لوں یا مثل جنت بنا لوں. اور جب جنت تیار ہو گئی اور یہ چلا ہے اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے، تو خدا نے بھی اپنی خدائی دکھائی. بار بار نبی سے پیغام پہنچوایا کہ تو باز آ جائے اس سرکشی سے. نہ آیا تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو اس جنت کو دیکھ نہیں سکے گا، اور تیری روح اس وقت قبض ہوگی کہ جب وقت نہ دن کا ہوگا نہ رات کا ہوگا، تیرے پاؤں نہ بستر پہ ہوں گے نہ زمین پر ہوں گے، اور جنت کے نہ تو دیکھ، اس طرح تیری روح قبض کروں گا کہ تو جنت کو دیکھ رہا ہوگا مگر مکمل نہیں دیکھ سکے گا. اور روایت میں لکھا ہے روح قبض کس طرح ہوئی. وقت وہ تھا کہ جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، جسے نہ آپ دن کہہ سکتے ہیں نہ رات کہہ سکتے ہیں، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ وقت تھا. گھوڑے پہ سوار تھا، قدم زمین پہ نہیں تھے، اور گھوڑے پہ سوار اس طرح تھا کہ گھوڑے کے دو پاؤں اس کی جنت، جو اسے شہر بنایا تھا جنت ارم، اس میں تھے دو پاؤں، گھوڑے کے دو پاؤں باہر تھے. ملک الموت کو حکم ہوا روح قبض کر لو. تو ملک الموت کہتا ہے اللہ کے حبیب، مجھے اس وقت بھی بڑا ترس آیا کہ جس جنت کو اتنے سالوں اس نے بنایا، اس جنت کو یہ دیکھ نہیں سکا. جب یہاں تک کہہ کے ملک الموت رکا، غیب سے ندائے الہی آئی، میرے حبیب اس سے آگے کا واقعہ مجھ سے سنو، یہ میری قدرت کے کرشمے ہیں. وہ بچہ جو پانی کی لہروں پہ تھا، جس کی ماں کی روح قبض کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، میں نے لہروں کو حکم دیا. خدا کی جلالت سنیے، رب عزوجلال کہتا ہے میں نے لہروں کو حکم دیا کہ اس کو کنارے لگا دو. جب کنارے لگا دیا، میں نے ایک پرندے کو حکم دیا کہ اس کو چونچ میں دبا کے درخت کے سائے میں ڈال دو، پرندے نے کر دیا. میں نے ایک ہرنی کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، وہ ہرنی اسے 3 سال تک دودھ پلاتی رہی. پھر ایک قافلہ گزرا، وہ اس کو لے گیا. میں نے اس بچے کو جوانی دی، صحت دی، بادشاہت دی، اور وہی بچہ پھر یہ شداد بنا، جس کو میں نے اتنی نعمتیں دی تھی، صحت دی، جوانی دی، طاقت دی، اقتدار دیا، بادشاہت دیا، بجائے اس کے کہ شکر کرتا، کفران نعمت کرتا ہوا خدائی کا دعوے دار ہوا. اور بس میں نے کہا کہ اس کی روح کو قبض کر لو. تو اب سورہ فجر کی ان 3 آیتوں میں خدا نے ظالموں کا انجام دکھایا. مظلوم کے نام کا سورہ ہے نا، تو ضرور، کیونکہ مظلوم کو جو چاہتا ہے اس کا دل روتا ہے، کیسے میرے مولا کو پیاسا شہید کیا. تو پروردگار عالم نے مومنوں کے دل کو تسلی کے لیے بتایا، نہ گھبراؤ، کہ تم نے نہیں دیکھا میں نے قوم عاد پہ کیا کس طرح عذاب نازل کیا، کہ تم نے نہیں دیکھا میں نے شداد کی جنت کو کیسے ویران کیا. اور پھر جب ان 3 آیتوں پہ غور کرتے ہیں کہ سورہ فجر کی ان 3 آیتوں کا پیغام کیا ہے، تو عقل یہ جواب دیتی ہے، دل یہ کہتا ہے کہ خدا پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ جو حجتیں خدا کی بات پر عمل نہ کریں، جو حجتیں خدا کو نہ پہچانے، کیوں نہ پہچانے؟ جو عقیدہ آخرت پہ یقین نہ رکھتا. کیونکہ کیا تھا، قوم عاد کہتی تھی ہم نہیں مانتے جنت دوزخ، ہم نہیں مانتے اللہ کو. شداد کیا کہتا تھا، میں نہیں مانتا جنت، میں خود جنت بنا لوں گا. تو ان 3 آیتوں میں پیغام یہ تھا کہ جو توحید کی معرفت نہ رکھتے ہوں اور جن کا عقیدہ آخرت نہ ہو، وہ کبھی حجت خدا کو پہچان نہیں سکتے. انہیں حجت خدا کی معرفت ملے گی، نہ قرب ملے گا. تو میں اور آپ بھی تو ایک حجت خدا کے انتظار میں ہیں. یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر حجت خدا کے منتظر ہو، اس کے ظہور کے منتظر ہو، تو اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرو. اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تو حجت خدا کا قرب بھی ملے گا، معرفت بھی ملے گی. کیسے؟ اب سورہ حسین ہے، ان تین آیتوں کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہے، کربلا کے میدان میں دیکھیے. کربلا کا میدان بتا رہا ہے عمر سعد ملعون کیا تھا؟ حافظ قرآن تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن سمجھتا نہیں تھا. اور وہ ملعون جب اس کو رے کی گورنری کی پیشکش ہوئی ابن زیاد کی طرف سے، تو اس نے رات بھر سوچا. جانتا تھا کہ اس وقت کائنات میں حسین سے زیادہ عظیم ہستی کوئی نہیں ہے. حسین حجت خدا ہیں، حسین کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے. مگر اس کے باوجود رات بھر سوچتا رہا. صبح اس نے فیصلہ کیا کیا کہ ابھی دنیا سامنے ہے، آخرت تو دیکھی جائے گی. دنیا سامنے میں دیکھی، گورنری حاصل کر لوں، اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا. عقیدہ آخرت کمزور تھا. حافظ قرآن ہوتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے گمراہ ہو گیا. کیوں؟ عقیدہ آخرت کمزور تھا. اور جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو، وہ حر بن کے آ کے حر علیہ السلام بن جاتا ہے. ایک رات یہ بھی جاگا. دیکھیں مدینے میدان کربلا میں سورہ فجر کی تفسیر ہے کہ ایک رات یہ بھی جاگا، عقیدہ آخرت کمزور ہے، ملعون قرار پایا. ایک رات وہ بھی جاگ رہا ہے، تمام رات شب عاشور کے حر بے چین ہے، اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج حسین کے خلاف اس لشکر میں شامل رہا تو میدان قیامت میں جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا. عقیدہ آخرت مضبوط تھا تو جہنم سے بہشت کی طرف آ گیا، اور جب حسین کی طرف آیا تو حر نہیں رہا، حر علیہ السلام بن گیا. صلوات پڑھی بابا کے. تو اگر ہم منتظر امام ہیں اور ہم ایک حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مولا جو دنیا میں ہر طرف خون بہ رہا ہے، جو ہر طرف ظلم ہے، آئیے امام، آپ آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھریے. تو بس یاد رکھیے، ہمیں اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا ہوگا. اس لیے کہ امام معصوم ارشاد فرما گئے، انسان کی زندگی تین دن پہ مشتمل ہے. مولا کے جملے، انسان کی زندگی تین دن پہ مشتمل ہے. ایک وہ کل جو گزر گیا، اب تو پوری کائنات بھی خرچ کر ڈالے تو اس دن کو واپس نہیں لا سکتا. ایک وہ دن جو کل آنے والا ہے، تجھے نہیں پتا کہ کل کا دن بھی تیری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. تو بس فقط تیری زندگی کا یہ دن جو گزر رہا ہے، یہ تیری کل کائنات ہے. تو جو کرنا ہے آج کرنا ہے، جو کرنا ہے اس دن میں کرنا ہے جس میں ہم زندہ ہیں. تو کل کی مجلس میں جو میں نے بیان کیا تھا کہ ہم ظہور امام کے لیے دعائیں تو پڑھتے ہیں، مگر ہم عملی طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ پوچھیں کہ ہم نے پریکٹیکلی کیا کیا. تو کل میں نے ایک وضو کی مثال دی تھی. وضو ایک عظیم عبادت ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو اگر کل کی مجلس میں شاید کسی کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ اچھا، اگر ہم 24 گھنٹے باوضو رہیں تو کیا امام کا ظہور ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آیا ہو. اس کا جواب یہ ہے، جواب میں نہیں دوں گی، روایت دے گی جواب. وہ روایت کیا ہے؟ کہ دیکھیے، خدا ہمارے اعمال کی نیت کو دیکھتا ہے. جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، وقت بھی مختصر ہے، دو جملوں میں بیان کروں گا. جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اتنی بڑی آگ سلگائی گئی تھی، حدت اتنی تھی کہ کوئی قریب جا کے ابراہیم کو آگ میں ڈال نہیں سکتا تھا. تو منجنیق بنائی تھی، جیسے ہمارے بچے غلیل سے کھیلتے ہیں، اس منجنیق جیسے انسٹرومنٹ میں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. ادھر ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، ابھی ابراہیم آگ تک پہنچے نہیں، راہ میں ہے. ادھر ایک پرندہ چلا، ادھر پرندہ چلا، ادھر خدا نے جبرائیل کو حکم دیا، اس کو روکو، یہ کہاں آگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور کیوں بڑھ رہا ہے. جبرائیل آئے، خدا نے پرندے کو قوت گویائی دی، کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا اس پرندے نے، کیا اے جبرائیل تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ خدا کے دوست کو جلایا جا رہا ہے، یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست کو آگ میں جلا رہے ہیں. اگر میں اللہ کے دوست کو آگ سے بچا نہیں سکتا تو میں اس کے ساتھ خود تو آگ میں جل سکتا ہوں. جب اس نے اس محبت کا اظہار کیا، جو کل کی مجلس سے میں نے بیان کیا تھا وضو، یہ عمل ہماری محبت کا اظہار کرے، یہ عمل ثبوت دے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کی آمد کے منتظر ہیں، امام کے مددگار بننا چاہتے ہیں. اور جیسے اس پرندے نے کہا، اس کی یہ چھوٹی سی کوشش کہ اگر میں بچا نہیں سکتا تو میں خود تو ان کے ساتھ آگ میں جل سکتا ہوں، خدا کو اپنے خلیل سے یہ محبت اس پرندے کی اتنی پسند آئی، کہا جبرائیل جاؤ اور جا کے اس پرندے سے کہو کہ خدا کو تمہاری یہ محبت بہت پسند آئی. کیوں پسند آئی؟ اس لیے کہ اس کی محبت خالص تھی، پرخلوص محبت تھی. دعوے دار ہم بھی ہیں محبت کے، مگر آج میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں گے، کتنی خالص محبت کرتے ہیں اپنے امام سے، کہا جبرائیل جا کے اس پرندے سے کہو کہ آج جو تم مانگو گے میں عطا کروں گا. جبرائیل نے کہا پرندے سے کہ خدا کہتا آج تم جو مانگو عطا کرو. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں نے سنا ہے کہ اللہ کے 1001 نام ہیں, مجھے وہ اسماء سکھا دے, میں جہاں بیٹھوں گا اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. تو آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اگر ہم منتظر امام ہیں, استغاثہ پڑھ کر, دعائے نطبہ پڑھ کے, دعائے عہد پڑھ کے, زیارت آل یاسین پڑھ کر اگر امام کو پکار رہے ہیں تو ہمارے لفظوں کا ساتھ ہمارا قلب بھی دے, ہمارے قلب میں ایسی محبت ہو. میں نے بارہا اس ممبر سے ذکر کیا, کیسی محبت ہو جیسی حارث حمدانی کی تھی. حارث حمدانی مولا علی کی زیارت کے لیے آتے تھے اور بار بار آتے تھے. ضعیف ہیں, ایک مرتبہ بیمار ہیں, بیماری کی حالت میں آئے اور جب مولا کے پاس پہنچے تو مولا علی نے کہا حارث کیوں آئے ہو؟ کہا بیمار ہو حارث, کیوں آئے ہو؟ کہا مولا آپ کی محبت کھینچے لاتی ہے. اور مولا نے خوش ہو کے کہا تھا کہ حارث اگر مجھ سے ایسی سچی محبت کرتے ہو تو پھر یاد رکھو وقت نزا بھی, سوال منکر و نکیر کے وقت بھی, پل صراط پر بھی تم مجھے اپنا مددگار پاؤ گے. تو آج جب ہم امام کو پکارتے ہیں کہ امام آئیے, امام کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں منتظر بن کے, تو ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا دل بھی کیا امام کی محبت میں اتنا خالص ہے؟ جب تک دل خالص نہیں ہوگا, اتنی سچی محبت نہیں ہوگی, اس وقت تک ہماری دعاؤں میں اثر پیدا نہیں ہوگا. خدا ہمارے اعمال کی نیت کو دیکھتا ہے. تو پھر اب کیا کریں, خلوص کیسے پیدا کریں؟ اور یہ خلوص ہے کیا؟ خلوص کیا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے صفت اخلاص, یہ جو صفت خلوص ہے, خدا کہتا ہے یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ میں اس کو دیتا ہوں جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں. تو اب اگر دل میں خلوص چاہیے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, خدا کی اطاعت کرنی ہے, ایسی اطاعت کرنی ہے کہ اللہ محبت کرنے لگے. اور اللہ جب محبت کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ایسے بندے کے دل میں خلوص داخل کر دیتا ہوں. اور علماء نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے خلوص کے متعلق کہ وہ کیا طریقے ہیں کہ جو ہم اختیار کریں تو خلوص ہمارے دل میں آ جائے. تقریباً علماء جہاں تک میرا مطالعہ رہا تقریباً 30 طریقوں کو بیان کیا گیا. میں اس میں سے فقط ایک طریقہ بیان کروں گی, ایک روایت پڑھوں گی, مصائب کی منزل پہ آ جاؤں گی. تو جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی, تب تک ہماری محبت خالص نہیں ہوگی امام کے لیے, ہماری دعاؤں میں اثر نہیں پیدا ہوگا. اور یاد رکھیے جب کہا نا کہ نیک عمل کرنے ہیں, نیک عمل کریں گے خدا راضی ہوگا, خدا محبت کرنے لگے گا تو پھر کیا ہوگا, خدا دل میں خلوص دے دے گا. مگر یاد رکھیے ہر نیک عمل عمل صالح نہیں ہوتا. آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ آج ممبر سے کیا کہہ دیا, ہم تو سمجھتے ہیں جو نیک عمل ہے وہ عمل صالح ہے. نہیں, ہر نیک عمل عمل صالح نہیں بنتا. ہر نیک عمل عمل صالح اس وقت بنتا ہے جب خلوص نیت ہو. قرآن گواہی دے رہا ہے. کہاں گواہی دے رہا ہے؟ جس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو نماز ہے مومن کی معراج ہے, جس نماز کے بارے میں رسول کہتے ہیں یہ جنت کی کنجی ہے, جس نماز کے بارے میں معصومین کہتے ہیں اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ معصومین کہتے ہیں اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. ایک شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, اس نے استاد محسن قراتی, خدا ان کو زندگی صحت نصیب کرے, استاد محسن قراتی سے سوال کیا یہ کیا بات ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ اگر نماز قبول نہیں ہوگی تو کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوگا, یہ کیا بات ہے؟ نیکیاں تو ہم بہت ساری کرتے ہیں. اتنا خوبصورت جواب دیا اس عالم نے, کہا کہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہو. اگر پاسپورٹ لے جانا بھول جاؤ, دوسرے اس ملک کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہو میرا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے, میرا آئی ڈی کارڈ موجود ہے, یہ دیکھ لیجئے ثبوت ہے اس کا کہ میں ہوں اس ملک کا شہری, قبول نہیں ہوگا. پاسپورٹ ہوگا تو تم اس ملک میں داخل. تو کہا یہ نماز بھی وہی پاسپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے. اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہوں گے, نماز قبول نہیں تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. تو جہاں نماز کی اتنی فضیلت ہے, وہیں قرآن میں سورہ ماعون میں اللہ کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین, تباہی ہو ان نمازیوں کے لیے. اب آپ سمجھیے کہ ہر نیک عمل عمل صالح کب بنتا ہے؟ تباہی ہو ان نمازیوں کے لیے. جب اس آیت کے بارے میں چھٹے امام صادق عالم امام جعفر صادق جب چھٹے امام سے سوال کیا گیا مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی, کہاں نماز کی اتنی شان بیان کی جاتی ہے اور کہاں خدا یہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ ماعون میں کہ تباہی ان نمازیوں, کن نمازیوں کے لیے تباہی ہے؟ تو چھٹے امام کے الفاظ یہ تھے یہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے کہ جو اپنی نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے. کہا مولا کیا مطلب اہمیت نہیں دیتے؟ اب امام چھٹے امام کے جملے ہیں. امام کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے دوپہر کا کھانا کھا لے پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے, ابھی رات کا کھانا کھا لے پھر مغرب عشاء پڑھیں گے, تو اب دنیا کے کاموں کو فوقیت دیتے ہیں نماز کو بعد میں. تو کہا یہ وہ لوگ جو نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اہمیت نہیں دیتے. کہا قرآن نے ان کے لیے کہا کہ تباہی. تو پتا کیا چلا, نماز افضل ترین عمل, مگر اگر نیت خالص نہ ہو کہ اذان ہوئی. اذان کیا ہے؟ اللہ کی پکار. ادھر اذان ہوئی اور ادھر مصلی عبادت پہ نہ آئے, تو اگر آج خدا کی آواز پہ لبیک کہنا نہ آیا تو امام صدا دے گا تو کیسے لبیک کہیں گے؟ تو ہر عمل عمل صالح اس وقت بنتا ہے جب نیت خالص ہو. ایک اور عمل کی مثال دو, حج کا عمل. حج اتنی عظیم عبادت کہ جس پر واجب ہو جائے اور نہ کرے تو رسول کہتے ہیں وہ جب مرتا ہے تو یہودی نصرانی کی موت مرتا ہے, مسلمان نہیں مرتا. واجب ہو گیا اور ٹال رہے نہیں کر رہے. اور حج ایسی عبادت کی جو کرنے جائے تو حاجی 40 دن کے لیے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. 40 دن تک حاجی اس سفر حج میں جو مانگے قبول ہے, ایسی عبادت. مگر ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں جب امام سجاد حج پر گئے, ایک مرتبہ بار بار گئے مولا, مگر ایک روایت ملتی ایک مرتبہ سید سجاد حج پہ تھے, ایک شخص نے کہا ما اکثر الحجیج, یا مولا کتنے زیادہ حاجی ہیں, میدان عرفات حاجیوں سے چھلک رہا ہے. تو مولا کا جملہ کیا کہا تھا کہ حاجیوں کی کثرت نہیں ہے, ما اکثر الزجیج, شور شرابہ زیادہ ہے حاجی کم ہے. اب وہ سمجھا نہیں, کہا مولا اتنے حاجیوں سے میدان چھلک رہا ہے عرفات کا. کہا نہیں سمجھے. کہا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. مولا نے نور امامت سے دکھایا. اب جو اس نے دیکھا درمیان میں جانور ہیں, فقط چند انسان نظر آ رہے ہیں. حج افضل ترین عمل, نیت خالص نہ ہو تو عمل صالح نہیں بنا. کیوں جانور کی شکل میں کیوں تھے؟ جب ہمیں خدا نے اس دنیا میں بھیجا تو ہماری شکل و صورت بنا کے بھیجا, مگر جب ہم میدان قیامت میں جائیں گے تو ہم اپنی شکل کے پینٹر خالق خود ہوں گے. کیونکہ روایت معصومین یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح اعمال کرو گے میدان قیامت میں اسی شکل میں آؤ گے. فقط ایک مثال دو, گفتگو مکمل کرو, وقت مختصر ہے. کہ ایک مثال کیا دوں کہ اگر دنیا میں کوئی تکبر کرتا ہے اپنی دولت پر, اپنی اولاد پر, اپنے حسب و نصب پر, اپنے حسن پر, اپنے علم پر, کسی چیز پر بھی اگر دنیا میں کوئی متکبر ہے تو پروردگار عالم میدان قیامت میں اسے چیونٹی کی شکل میں لائے گا. اولین سے آخرین کا مجمع روند رہا ہوگا جب تک حساب. اور انسان کے اپنے ہاتھ میں, تم جتنا چاہو خود کو خوبصورت بنا کے پیش کر دو میدان قیامت میں. جتنا زیادہ آل محمد کا اتباع کرو گے اتنی نورانی شکل میں آؤ گے. تو آپ نے دیکھا دو مثالوں سے میں نے بتایا کہ ہر عمل عمل صالح نہیں بنتا. عمل عمل صالح اس وقت بنتا ہے جب انسان کی نیت خالص ہو. تو آپ خلوص کیسے حاصل کریں کہ ہمارا ہر عمل عمل خالص بن جائے, اور جب ہر عمل عمل خالص بن جائے گا, عمل صالح بن جائے گا, تو ہم امام کے مددگار بن کر امام کی مددگار مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. علماء نے 30 طریقے بتائے, یوقت ایک طریقہ بتا کے مسائل کی منزل پہ آؤں گی. کہا اگر خلوص نیت چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیا کرو کہ بار الہ ہمارے دل میں خلوص نازل کر, ہماری نیت کو خالص کر دے. اور جب خلوص کے لیے دعا مانگا کرو تو خدا کو علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ دیا کرو, کیونکہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ زندگی کی پوری زندگی کا ہر لمحہ اس طرح خالص اور خلوص سے معمور ہے. کہ ایک مثال دو لفظوں میں, کہ آپ نے دیکھا جب مولا ظالم کے سینے پہ چڑھ گئے, اس نے بے ادبی کی, اتر گئے مولا, لوگوں نے کہا, عرب کے لوگ کہہ رہے کیا کر رہے ہیں علی, اس بہادر کے سینے پہ قتل کرتے, جنگ کا منظر ہے. مولا اتر گئے, چکر نہیں ابھی نہیں ماروں گا, ابھی غصہ اسے میرے چہرے پہ تھوکا ہے, جب یہ غصہ نکل جائے گا میں خالص اللہ کے لیے وار کرتا ہوں. تو جس کے خلوص کا عالم یہ ہو کہ رسول بستر رسول پہ سلا جائے شب ہجرت, تو فقط سوئے نہیں علی, سجدہ شکر کر کے سوئے. جس کی نیت اتنی خالص ہو, تو کہا جب بھی تم خلوص کی دعا کرنا, علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرنا, خدا ضرور قبول کرے گا, تم کو خلوص نیت عطا کرے گا. اور جس کو خلوص نیت مل جائے اور وہ امام زمان کی زیارت کے لیے دعا کرے ضرور ملتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت, بس مصائب کی منزل آ گئی. وہ روایت یہ کہ نجف کے مدرسہ صدر میں ایک شخص, ایک عالم رہا کرتے, اس وقت وہ طالب علم تھے, جن کا نام تھا شیخ محمد تقی قزوینی. شیخ محمد تقی اس مدرسے میں رہا کرتے تھے, اور یہ مولا علی نجف مدرسہ تھا, مولا علی کے حرم میں جاتے تھے اور بہت رو رو کے کہتے تھے مولا اے مشکل کشا, مجھے میرے وقت کے امام سے ملا دے, مجھے میرے امام زمان کی زیارت کرا دے. اور خصوصی سے روایت میں لکھا ہے جب دعائے عہد پڑھتے تھے تو تڑپ تڑپ کے روتے تھے کہ مولا مجھے امام زمان کی زیارت کرا دیجئے. اس روایت میں لکھا ہے کچھ عرصے بعد ان کو ٹی بی کی بیماری ہوگی, ٹیوبرکلوسس. اب جب ٹی بی کی بیماری ہوئی تو کھانسی اتنی شدید ہوئی کہ ایک مرتبہ انفیکشن اتنا بڑھ گیا کہ کھانسی میں خون آنے لگا. اب جب کھانسی میں خون آنے لگا تو عموماً ہوتا ہے کہ مدرسے میں ایک کمرے میں چار پانچ طلبہ ساتھ رہتے ہیں, جب اتنا زیادہ ان کا انفیکشن بڑھ گیا کہ اب منہ سے بلڈ آ رہا ہے تو آپ مدرسے کے منتظمین نے ان کو الگ کمرے میں رکھ دیا. اب اس الگ کمرے میں لوگ, اب تمام طالب علم سمجھنے لگے کہ اب تو چند دنوں کے مہمان ختم ہو جائیں گے. کچھ دنوں بعد دیکھا وہ مکمل صحتیاب ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہا ہوا یہ کہ جس طرح میری کھانسی بہت تکلیف دے رہی تھی, بہت اذیت کا شکار تھا, ایک مرتبہ مولا علی سے توسل میں تھا, رو رہا تھا, گریا کر رہا تھا, فجر کا وقت قریب تھا, دیکھا کہ میرے کمرے میں اچانک ایک ہستی نمودار ہوئی اور لا کے کرسی کو رکھا, جیسے ہی کرسی کو رکھا ایک اور ہستی نمودار ہوئی, اس کرسی پہ تشریف فرما ہوئی, میرے دل میں خدا نے یہ خیال ڈالا کہ یہ مولائے کائنات ہیں. جیسے ہی مولائے کائنات کا تصور ہوا میں نے کہا مولا مجھے مرض سے شفا دے دیجیے, مولا نے کہا تمہیں شفا مل گئی. اور جیسے ہی مولا علی نے کہا میں نے اپنے جسم میں شفا کے آثار محسوس کیے, بس میں نے اگلا سوال کیا مولا ایک دعا آپ کے حرم میں بہت مانگتا ہوں, اس کی بھی قبولیت دے دیجئے, میں آپ کے حرم میں بار بار کہتا ہوں مجھے امام زمان کی زیارت دے دیجئے. اور جب یہ کہا تو کہا میرے شکشا علی نے کہ ہاں تمہاری یہ حاجت بھی قبول ہے, کل وادی السلام کے دروازے اس مقام پہ کھڑے ہو جانا جو قبرستان وادی السلام کا, اس مقام پہ کھڑے ہونا جہاں کربلا سے راستہ آ رہا ہے, اس راستے پہ کھڑے ہو جانا, وہاں کل صبح میرا بیٹا اپنے دو اشخاص کے ساتھ آ رہا ہوگا, میرے بیٹے کی زیارت بھی ملے گی تم کو, تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. اگلا دن اگلے دن جو اس راستے پہ جا کے کھڑے ہوئے شیخ محمد تقی قزوینی, جب اس راستے پہ جا کے کھڑے ہوئے تو امام زمان دو اشخاص کے ساتھ چلے آئے تھے, امام کو سلام کیا اور شیخ محمد تقی قزوینی کہتے ہیں نہ صرف زیارت ملی, دیکھیں میں اور آپ زیارت کے لیے تڑپتے, میں اور آپ قرب امام کے لیے روتے ہیں. زیارت مل گئی اور امام کا قرب نہ ملا تو دل اور تڑپے گا. تو شیخ محمد قزوینی کہتے ہیں زیارت بھی ملی قرب ملا کہ میں امام کے ساتھ وادی السلام سے سرداب مقدس تک امام کے ہمراہ گیا. تو آپ نے دیکھا اگر نیت خالص ہو, محبت خالص ہو تو امام کی زیارت ملتی ہے, اور اگر امام کا قرب خلوص والوں کو کیسے ملتا ہے کربلا میں دیکھیے. حسین ابن علی کے ساتھ اتنے خالص تھے امام کے اصحاب کہ امام چراغ بجھا کر بھی کہے چلے جاؤ تو کوئی جانے کو تیار نہیں. عزداروں آج دو محرم ہے, بس دو محرم جب ارض کربلا میں آئی حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے. اور جب حسین ابن علی دو محرم کو کربلا پہنچے ہیں تو مولا کی سواری کا جانور رک گیا, مولا کی سواری کے قدم رک گئے. مولا پہچانتے تھے جیسے ہی مولا کی سواری کے قدم رکے کربلا کی زمین سے زرد مٹی سے ایک غبار اٹھا مٹی کا, اور جب مٹی کا غبار اٹھا حسین ابن علی کے ریشے مبارک پہ آیا, مٹی کی خوشبو محسوس کی. میرے مولا کہتے ہیں ہاں یہ وہی مٹی ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے مجھ سے کیا تھا, میرے نانا کا وعدہ سچا تھا. حسین جانتے تھے یہ کربلا کی زمین ہے مگر مولا اتمام حجت چاہتے تھے, مولا کی نگاہ آگے تک تھی. یہ جو آج ہم اور آپ ٹی وی چینلز پہ سنتے ہیں نا کہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی, یہ تو اقتدار کی جنگ تھی, مولا جانتے تھے یہ اعتراض ہوں گے. مولا نے بتایا اتمام حجت کیا, ہم ایسے ہی نہیں آگئے, ہم وعدہ تفلی وفا کرنے آئے تھے, ہم پہچانتے تھے یہ زمین ہمیں یہاں شہادت ملے گی. مولا نے ایک مرتبہ کہا عباس قریب کی بستی کے لوگوں کو بلا لاؤ اور پوچھو یہ زمین کون ہے. مولا پہچانتے تھے مگر رہتی دنیا تک اتمام حجت کرنا تھا. بستی کے لوگوں کو بلایا گیا, آپ سب جانتے ہیں بارہا ہر سال سنتے ہیں, کسی نے کہا شت الفرات ہے, کسی نے کہا غازریہ ہے, کسی نے کہا ماریا ہے. ایک بوڑھے شخص نے کہا اس زمین کا نام کرب و بلا ہے. جیسے ہی اتنا سنا حسین ابن علی نے کہا ہاں یہ کرب کی زمین ہے, یہ بلا کی زمین ہے. عباس اماریوں سے سامان اتارو, عباس سامان اتارو, خیمے یہی نصب کرو, یہی ہماری منزل ہے, ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے. ادھر عباس علمدار خیمے نصب کرنے لگے, روایت میں لکھا ہے مولا چند قدم آگے بڑھے میدان کربلا کی طرف دیکھ کر مولا نے عجیب جملے کہے. میدان کربلا کی طرف سے میرے مولا نے نگاہ کیے تو نگاہوں میں وہ عاشور کا منظر آ گیا کہ اسی میدان کربلا میں عباس کے کٹے شانے اٹھاؤں گا, اسی میدان کربلا میں علی اکبر کے کلیجے سے سینہ نکالوں گا, اسی میدان کربلا میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لاؤں گا. ایک مرتبہ مولا کے لبوں پہ جملے آئے, حسین ابن علی کہنے لگے یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے جوان مارے جائیں گے, یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. عزداروں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, ایسا نہیں لگتا کہ جیسے حسین ابن علی کربلا میں اپنی مجلس پڑھ رہے ہوں. حسین کربلا میں اپنی مجلس پڑھ رہے تھے, یہی وہ زمین ہے جہاں میرے جوان مارے جائیں گے، یہی میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ جب خیمے نصب ہو گئے، عباس علمدار کو حکم دیا، میرے بھائی جاؤ اس زمین کے مالک کو بلا لاؤ، میں یہ زمین خریدوں گا۔ مولا زمین کے مالک کو بلا لائے، زمین کا مالک آیا، مولا نے کہا میں زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا جب تک چاہے یہاں رہیے، مگر مولا اس زمین کو سکونت نہ بنائیے، اس لیے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین سے جو نبی گزرا وہ تکلیف اٹھا کے گزرا، مولا اس کو مستقل قیام نہ بنائیے۔ حسین ابن علی نے کہا تو نہیں جانتا ہمیں قیامت تک اب یہی رہنا ہے۔ حسین ابن علی نے دو شرطوں کے ساتھ اس زمین کو خرید لیا۔ اظہار بس اس دو شرطوں کا بیان کروں، مجلس تمام کروں۔ وہ دو شرطیں کیا تھی؟ کہا پہلی شرط یہ، بنی اسد کے قبیلے کے لوگوں سے کہا، انہیں کے آدمی سے زمین خریدی تھی نا، کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ جب لشکر یزید اپنے سپاہیوں کو دفنا کے چلا جائے تو دیکھو تم گھروں سے نکلنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا، اور کہا جاؤ جا کے وہ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ اب عورتیں آئیں، مولا نے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد خوف سے ہچکچائیں تو تم انہیں غیرت دلانا کہ ہماری لاشوں کو دفنا دیں، اور کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اب بچے آئے، کہا دیکھو میں فرزند رسول ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاش پہ ڈال دینا۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے مولا حسین ابن علی آپ کی مظلومیت تو ایسی کائنات میں کسی کی نہ ہوگی۔ ارے جس کی ماں کا مہر دنیا کا پانی ہو اس کا بیٹا پیاسا رہے، جس کا باپ ابو تراب ہو اس کا بیٹا دفن ہونے کو ترسے۔ اور کہا میری دوسری شرط یہ ہے، میری دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو ہمارے دفنانے کے بعد ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے چاہنے والے آئیں گے، ہماری زیارت کو آئیں گے۔ جب ہمارے زائر آئے تو ان کا احترام کرنا، حق میزبانی نبھانا۔ دل جاتا ہے کہوں مولا مہمانوں کا خیال کیوں ہے، تو یقیناً مولا کہیں گے مجھے مہمان بلایا گیا تھا مگر پیاسا شہید کیا۔ ارے میں نہیں چاہتا جب میرے زائر آئے، میرے مہمان آئے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ آؤ ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں مولا دو محرم کو بھی عرض کربلا پہ آپ نے ہمیں یاد کیا، مولا حسین ہم آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر مولا اتنا وعدہ ضرور کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے سفید ہزار بچھاتے رہیں گے آپ کا ماتم کرتے رہیں گے۔ علی لعنة اللہ وعلی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارالہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ اور میں درخواست کروں گی تمام مومنوں سے جو فردن فردن مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، دیکھیں یہ فرش ازا جائے قبولیت ہے، جس وقت دعا ہو اپنی حاجتیں دل میں دہرائیے اور سب آمین کہیے، زہرا کی آمین شامل ہوگی، ہم سب کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ معبود ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، معبود ہم سب کی تمام دلی حاجتوں کو پورا کر دے۔ پاک پروردگار جو بیمار ہے تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا، تجھے واسطہ سید سجاد کا، مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہیں انہیں غیب سے شفا کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو لا ولد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو قرض دار ہیں غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما۔ اور پاک پروردگار تجھے واسطہ دیتی علمدار حسینی عباس علمدار کا، معبود تجھے واسطہ علی اکبر کی جوانی کا، مومنان آل محمد دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خدایا عزائے حسینی کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار دشمنان اسلام، اسلام کے خلاف مومنوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، خدایا ان کو انہی سازشوں کے جال میں پھنسا دے، خدایا ان کی سازشوں کا پردہ چاک کر دے۔ اور معبود ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، خدایا اس مجلس کی عبادت کو وسیلہ بنا دے کہ ہم سب اپنے امام کے چہرے پرنور کی زیارت پا سکیں۔ اور جب ہمارے امام کا ظہور ہو, امام صدا دے, تو لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.